نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النجم شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ کیونکہ مختصر صورتیں ہیں تو جلدی جلدی ہم نئی صورتیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. پہلا پورشن جو ہمارے سبق کا ہے آیت نمبر 1 سے 18 تک انشاءاللہ تعالی تفسیر میں ہم دیکھیں گے ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کے ساتھ, یعنی رسول بشر کی رسول ملک کے ساتھ. ایسے رسول جو دنیا میں ہیں انسانی صورت میں ہیں ان کو رسول بشر کہا گیا, اور وہ بھی رسول ہیں جو فرشتے کی صورت میں. رسول کون ہوتا ہے؟ میسنجر نا. تو جو فرشتے کی صورت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے. تو دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 1 سے 30 تک سورۃ النجم 27واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم قسم ہے تارے کی, اذا ہوا جب وہ گرتا ہے, جب وہ گرے. نجم ستارے کو کہتے ہیں اور طلوع ہونے والے ستارے کو کہتے ہیں, اس کی جمع نجوم ہے. اور آج کے وقت میں آج کے دور میں بہت زیادہ تحقیق اس کے اوپر ہو چکی ہے کہ ستارے کتنے ہیں آسمانوں میں, یعنی اتنے زیادہ کہ ان کی تعداد گننا پاسبل نہیں ہے, اور ستارے کتنے کتنے بڑے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اس قدر روشن بنایا, اور ان کے جو فاصلوں کا تعین ہے وہ ہماری عقل سے بھی بیونڈ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے ستاروں کی جو مواقع ہیں ان کی جگہوں کی, کہ اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہیں پتا ہو نا تو یہ بہت بڑی قسم ہے, بہت عظیم قسم ہے. تو یہاں پہ بھی جو اللہ نے تارے کی قسم کھائی ہے تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگوں کو اتنا اندازہ نہ ہو جتنا کہ آج ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تارے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. وہ بھی ہم تو سورج کو ہی بڑا سمجھتے ہیں نا. اس زمانے میں لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ سورج بہت بڑی چیز ہے, تارے تو چھوٹے سے ٹمٹماتے ہیں, لیکن آج ہمیں پتہ ہے یہ ستارے ہیوج ہیں, ہیوج ماسز آف باڈی, اور سورج تو ان کے سامنے بہت ہی ایک چھوٹی سی چیز ہے. تو سبحان اللہ, جب وہ گرتا ہے تارا. اب یہاں پہ کسی خاص ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تمام ہی تارے ہیں, کیونکہ جب اس کو اسم جنس لیا جاتا ہے یعنی اس میں واحد اور جمع دونوں کا معنی آ جاتا ہے تو قسم ہے تاروں کی جب وہ گرے. تارا گرتا کب ہے؟ جب غروب ہوتا ہے. نمبر 2 کب گرتا ہے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا نا, جب جنات شیاطین اوپر باتیں سننے جاتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے ستارے دے مارتے ہیں, یہ ٹوٹ کے گرتے ہیں, ان کو ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تارے بھی ایک آربٹ میں موو کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں ہیں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوئے, یہ بھی حرکت کرتے ہیں, اور ان کی حرکت کتنی آرگنائزڈ ہے, یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. تو اس کی قسم کھا کے, اب یہ صرف آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ سمجھ جائیں کتنی بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آج سائنس کہتی ہے کہ تاروں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں ہر سانس کے ساتھ اگر ایک تارہ گنے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ستاروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی، اتنے ستارے ہیں. اللہ اکبر. ما ضل صاحبکم، قسم کھا کے کیا فرمایا اللہ تعالی نے اپنے محبوب اپنے رسول کی صفائی میں، اللہ تعالی نے خود گواہی دی ہے کہ نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ وہ بہکا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی سورت میں بھی یہی باتیں آئی ہیں نا، کہ وہ یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو، جہاں پہ وہ سورت ختم ہوئی نجوم پہ، اگلی سورت ہی نجم سے شروع ہوئی. دیکھیں نا، آپ پچھلی سورت کا اینڈ دیکھیں، ادبار النجوم سے ہوا، یہ سورت النجم سے ہی ہوئی. تو ایک ربط ہو گیا نا، پچھلی سورت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. تو اس سورت میں ہم نے پڑھا کہ وہ کبھی دیوانہ کبھی شاعر کبھی یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارا ساتھی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تم کچھ سوچو تو صحیح، اتنے عرصے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر رہے ہیں. صاحب کا مطلب ساتھی، یعنی جو جس کے ساتھ تمہاری مصاحبت رہی ہو، جن کے ساتھ تمہارا وقت گزرا ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو. اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ مجنون ہے، اب تم کہہ رہے ہو وہ جادوگر ہیں، اب تم کہہ رہے ہو وہ شاعر ہیں، اب تم کہہ رہے ہو وہ بھٹک گئے ہیں. جی ہم تو ان کے اوپر زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ختم ہو اور یہ کہانی ختم ہو. تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے. کیا مطلب ہوا بھٹکے اور بہکے ہونے میں؟ ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ آتی نا، بہکنا بھٹکنا ایک ہی بات ہو گئی. نہیں، دلہ اور غوا میں فرق ہے. دلہ جو ہے، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تب وہ جو بھٹکتا ہے اس کو دلال کہتے ہیں، جس میں اس کی کوئی نیت کا دخل نہیں ہوتا تو وہ بھٹک جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے نیک نیت ہی سے ہی بھٹک گیا، نیت بری نہیں تھی بس بھٹک گیا. مثلاً ہے جیسے کہ عیسائی ہیں، اپنی طرح سے نیت تو ان کی بری نہیں ہے، وہ کوئی برا نہیں کہتے، مگر بھٹک گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا لیا، رہبانیت اختیار کر لی، اپنی طرف سے محبت میں کر لی، اس میں ہی اتنے آگے چلے گئے. تو نیت ان کی اچھی تھی، نیت نہیں بری تھی. ضروری نہیں ہوتا کہ نیت بری ہی ہو تبھی انسان بھٹکے، کبھی کبھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھی انسان بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے. انسان اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ اچھا ہی ہو، لیکن پھر بھی بھٹک جاتا ہے، اپنی عقل نہیں استعمال کرتا، علم نہیں لیتا. اب آپ دیکھیں آج کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو بھٹک گئے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی کوئی نیتیں بری ہیں، ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں، لیکن عشق رسول میں اس انتہا پہ پہنچ گئے، اتنا غلوف کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دے دیں جو اللہ کی ہیں صرف. تو ہم کہیں کہ یہ برے ہیں، ان کی نیتیں بری ہیں. نہیں، نیتیں نہیں بری، ان کو محبت ہے بس، لیکن محبت میں بھی اس قدر آگے بڑھ جانا وہ پھر دلال ہو جاتی ہے. نیک نیت ہی ہے لیکن راستہ گم کر دیا، اصل راستے سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. تو والد دوالین بھی ہمیں کہا گیا نا کہ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ دوالین کے راستے پہ بھی نہ لے کر جانا، کہ ہم اتنے ہی وہ ایسے اچھا کرتے کرتے ہی بھٹک جائیں. اچھا، پھر غوا کیا ہے؟ پھر غوا میں پھر یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ بھی ہوتا ہے. انسان جان بوجھ کے جو حق کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے. وہ علم ہوتا ہے لیکن بس نہیں ماننا، جیسے یہود نے کیا. تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ 40 سال تمہارے اندر رہا، تم نے ان کا بچپن بھی دیکھا، ان کی جوانی بھی دیکھی، تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہے، پھر دیکھو کہ یہ نہ تو دلہ اور نہ غوا، ان دونوں میں سے کسی چیز میں بھی نہیں تھی. یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ تلاش حق میں ایسے چلے کہ راستہ ہی گم کر دیا، نہ ہی ایسے کہ اپنی مرضی سے ہی کچھ چیزیں بنا دی ہوں اور جان بوجھ کے حق کو چھوڑ کے کوئی اور راستے پر چل پڑے ہوں. ایسا بھی نہیں، دونوں چیزیں ہی نہیں. نہ تو حق کی تلاش میں بھٹکے میں، نہ ہی ارادہ تن کوئی اپنی دل سے ہی خود ہی کچھ چیزیں بنا کے اور غلط راستے کے اوپر چل پڑنا کہ چلو میں ان کو ایسے کرتا ہوں. بدنیتی جس کو کہتے ہیں, جان بوجھ کے بس, وہ بھی نہیں. حالانکہ وہ معاشرہ کیسا تھا اگر انسان سوچے تو. بندہ کہتا نا کہ جب معاشرہ برائیوں میں بہت ہوتا ہے تو ماحول ہی جی ہمیں ایسا ملا, ہم کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسا ماحول ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے نہیں. اس معاشرے میں کون سی برائیاں نہیں تھیں, شرک سے لے کے خون خرابے سے لے کے سود سے لے کے شراب نوشی سے لے کے کیا چیز نہیں تھی, زناکاری سے لے کے بہت ساری برائیاں تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس معاشرے میں بھی بے داغ تھا. سبحان اللہ, بے داغ کردار کے مالک تھے. یعنی اپنی جوانی بھی اس معاشرے میں گزاری تو کس طرح سے گزاری. اور تم کہتے ہو یہ بس ایسے ہی کچھ بھی کہہ دیتا ہے, اس لیے خود ہی قرآن لے کر آ گیا. نہیں, وما ينطق عن الهوى, یاد رکھو یہ ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ کس کی گواہی ہے, کون یہ بات فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی نے خود گواہی دی ہے. سبحان اللہ, خود گواہی دی ہے. کیا کہ میرا نبی جو ہے یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوہا, نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو کی جاتی ہے. یعنی وہ صرف وحی کی بات کرتے ہیں. وہ بہک کیسے سکتے ہیں؟ تم کہتے ہیں وہ بہکے ہوئے. وہ جو وحی کی بات ہی بولے وہ کیسے بہک سکتا ہے؟ وہ اپنی خواہش سے تو کچھ بولتا ہی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لے رکھا تھا اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی زبان مبارک سے ایسی نہیں نکالتے تھے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو. دیکھیں ہم جیسے بولتے ہیں تو ہم بعض چیزیں اپنی خواہش سے بول دیتے ہیں, بعض ہمارا خود کا رجحان اس طرف ہوتا ہے, ہم وہ باتیں کہہ دیتے ہیں. کتنے بھی کوئی نیک ہو انسان جو ہے, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا. اور حق جو ہوتا ہے نا وہ خواہشات پہ مبنی نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ہم اگر کہیں ہم جی ہمیشہ حق بات بولتے ہیں, حق خواہشات کے تابع نہیں ہوتا کہ خواہش کے انڈر ہو. جیسا میں چاہتی ہوں بس وہ حق بن گیا. بعض لوگ بہت اس چیز کے اوپر اصرار کرتے ہیں, نہیں یہی بات حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی خواہش کی ہے. حق بات نہ میری خواہش کی ہوگی نہ آپ کی خواہش کی ہوگی. حق بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی, وہ ہے حق. بس حق کا کرائٹیریا یہ ہے, یاد رکھیے گا. اگر کوئی اللہ کی بتائی ہوئی بات بتاتا ہے تو ہاں وہ حق ہے, لیکن کوئی اپنی خواہش سے اپنی دل سے بنا لیتا ہے تو کوئی اس کے اندر کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ حق ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا نبی نہیں بولتا اپنی خواہش سے, وہ صرف وہ بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بولتے تھے کیا وہ وحی ہوتی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے پانی دے دو, میں نے کھانا کھانا ہے, یا مجھے وضو کرا دو, کیا یہ ساری وحی تھی؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. تھوڑا سا, کیونکہ اب ہم 27 پارے کی طرف آ گئے, تھوڑا سا میں چاہوں گی کیا آپ اپنا علمی لیول تھوڑا سا بڑھائیں. اب تھوڑی سی بات میں آپ کو ایسی کروں گی جو کہ آپ کو ذرا غور سے سننی پڑے گی اور اس کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ جب ہم سے لوگ پھر بات کرتے ہیں ان آیات کو لے کر تو پھر ہم ایسے سمن بکمن ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا جواب دیں. تو یہ باتوں کو تھوڑا سا, تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں, اس لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کی بات بولتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, اس کا آنسر آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں آج اتنے فتنے ہیں نا, اتنے فتنے ہیں باہر, بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں آپ کو کہیں گے اور ایسی ایسی چیزوں کو اٹھا کے لے کر آئیں گے کہ آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کی یہ بات بالکل آج سچ ہو گئی کہ عنقریب تم پہ ایسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا, رات کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے. تو فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو, انسان کو پتا بھی نہیں چلے گا ایسے ایسے فتنے باہر ہوں گے. تو آج بعض لوگ ایسی سی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح کی باتیں بولی ہیں, پھر کیسے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے؟ اور ٹھیک ہے ہم تو قرآن کو مانیں گے لیکن حدیث کو تو نہیں ہم مانتے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی باتیں کی ہوئی ہیں, وہ تو ہم نہیں مانیں گے. ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ قرآن ہو یا حدیث ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو اپروو کیا ہو, اپنے سامنے دیکھی ہو, کبھی زندگی میں نہیں کیا لیکن آپ نے اپنے سامنے دیکھی لیکن کچھ نہیں فرمایا, منع نہیں کیا, تو وہ بھی حدیث ہے, وہ بھی آپ کی کنفرمیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے بہت پہلے ہی یہ بات بتا دی ہوئی تھی, فرمایا تھا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, یعنی بڑی اس کی دنیا کی تعیشات اس کے اوپر ہوں گی, بڑی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی, پیٹ بھرا ہوگا اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا لوگو جو تم قرآن میں پاؤ وہ مان لو اور جو قرآن کے علاوہ اس کو نہ ماننا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیسے قرآن وہی ہے ویسے ہی میری بات بھی وہی ہے, لوگو میں نے گھریلو گدوں کو حرام کیا ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, لوگو میں نے گم شدہ چیزوں کے بارے میں احکامات بتائے ہیں, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ جائیں اس چیز کو, یہ بات, یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے قرآن کو ماننا, کچھ اور نہ ماننا اس کے علاوہ, یعنی حدیث کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے وہ اپنی خواہش سے حرام نہیں کی, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے. قرآن میں بار بار آیا آتی اللہ آتی اور رسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر بھی بعض لوگ اس پر شک کرتے ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے ایک آدمی کی شفاعت سے, ایک آدمی کی شفاعت سے لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدمی نبی بھی نہیں ہوگا. اور کتنے لوگ داخل ہوں گے اس ایک کی شفاعت سے؟ فرمایا دو قبیلوں جتنے, قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر. اب یہ دونوں ایک ہی تھے, ایک کی شاخ دوسری تھی. اچھا, ربیعہ جو تھا وہ مضر میں ہی ستا, تو آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا دونوں ایک ہی نہیں ہیں, یہ تو دونوں ایک ہی قبیلہ ہیں, تو آپ نے ان کو دو دو کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ مجھے کہا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں, یعنی میں وہ کہتا ہوں جو میں مجھے بتایا جاتا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. یہ بھی حدیث اس ضمن میں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے, یہ ساری بات کر کے پھر میں اس کے اوپر آتی ہوں جو میں نے ابھی آپ سے کوسچن کیا. ایک اور بات آتی ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھتے رہتے تھے, یعنی ہر بات کو نا وہ لکھ لیتے تھے کہ میں بعد میں جا کے اس کو یاد کر لوں گا. تو فرماتے ہیں خود ہی کہ مجھے قریش نے منع کیا, یعنی قریش کے جو مسلمان صحابہ تھے نا انہوں نے مجھے منع کیا کہ اے عبداللہ تم سب کچھ لکھتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں, آپ غصے میں کبھی بات کر سکتے ہیں, کبھی رضا مندی میں کوئی بات کر سکتے ہیں, تو ہر بات نہ لکھ لیا کرو. تو کہتے ہیں پھر میں نے لکھنا بند کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عبداللہ پہلے تم باتیں لکھتے تھے اب لکھتے نہیں ہو, تو انہوں نے وجہ بیان فرمائی. اسے آپ کو یہ بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب انہوں نے بتا دیا کہ بھئی مجھے تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ لکھا کریں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو اس جان کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے خواب قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث ہو وہ سب حق پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. तिर्मिज़ी में ये रिवायत है कि लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह आप तो हमसे मजाक भी करते हैं। बाज़ औक़ात ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हंसी मजाक भी करते थे सहाबा से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक का इनकार नहीं किया कि नहीं मैंने तो कभी मजाक किया ही नहीं, नहीं बल्कि क्या फरमाया कि मैं मजाक में भी हक बात कहता हूं। यानी मजाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात जो ना हक हो वो नहीं फरमाते थे। तो आपकी हर बात वही होती है। इससे फिर हमें पता चलता है कि चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो वो भी वही ही की किस्म है, ठीक है, वो भी वही ही की किस्म है, सिवाय इसके कि वो अल्फाज अल्लाह के अल्फाज नहीं है। कुरान अल्फाज भी अल्लाह के हैं, माना भी अल्लाह का है, लेकिन हदीस जो है वो अल्फाज अल्लाह के नहीं है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, लेकिन जो पीछे उसके ख्याल है, जो पीछे उसकी बात है, वो अल्लाह ही की तरफ से, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात फिर क्या वही होती है। इससे फिर यानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, इससे क्या फिर मुराद है कि वो एक वही है, जो भी आप बोलते हैं वो एक वही है। तो अब जो आपके दुनियावी उमूर हैं, खाना दे दो, पीना दे दो, ये कर दो, अपने अपनी बीवियों से कोई बात की हो दुनियावी जरूरत की, वो क्या है। बेशक ये हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जो भी खबर दी है वो अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। यानी जो बातें आपने बयान फरमाई हैं बतौर दीन, वो अल्लाह ही की तरफ से, ठीक है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन कह के सिखाया वो अल्लाह की तरफ से। यहां पे जो बात की जा रही है इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, इससे मुराद दुनिया की बातें नहीं है बल्कि दीन की बातें, जैसे हलाल हराम के मसले, जैसे अल्लाह ताला के अहकामात, ठीक है। इसके अलावा जो दुनियावी बातें उनमें तो आपको एक हदीस पता ही होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मैं इंसान हूं, तुम मेरे पास झगड़े लेकर आते हो, तुम में से कोई चर्ब जुबान होता है तो अपनी चर्ब जुबानी की वजह से वो कोई बात दलील के साथ ऐसी बयान कर देता है, अगर मैं उसके हक में फैसला कर देता हूं और किसी का हक उसको दे देता हूं ना हक उसकी चर्ब जुबानी की वजह से, जैसे होता है ना कई लोग बोलने में बड़े तेज होते हैं, दूसरा बेचारा हक पे होता है लेकिन उसको बताया ही नहीं जाता, उसको अपनी बात बयान ही नहीं की जाती। अब जज के सामने दोनों जाएंगे तो जज तो उसकी बात सुनेगा ना, वो जो चर्ब जुबानी से बोल रहा है उसको बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, बड़े दलाइल देने आते हैं, बढ़ बढ़ के बोलता है, एक बेचारा मिस्कीन है उसको समझ ही नहीं है मैं अपना मुकदमा भी कैसे रखूं सामने। तो फरमाया कि मैं अगर उसकी चर्ब जुबानी की वजह से ना हक उसको दूसरे का की चीज दे दूं तो मैं उसे जहन्नुम का टुकड़ा दे रहा हूं। यानी ये बात क्या है, ये वही नहीं होगी। ज़ाहिर अगर वही होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता इनमें से कौन सा सही है। ये दुनियावी राय के तौर पर आप बात कर रहे हैं, दुनियावी फैसलों के तौर पर बात कर रहे हैं। इसी तरह कोई दुनियावी मशवरा मांगता है, आपको पता है हजरत बरीरा जो थी वो लौंडी थी, उनके हस्बैंड जब लौंडी किसी शादी की शादी किससे होती है, अगर उसको आजाद कर दिया जाए तो उसके पास राइट होता है कि वो अपने पिछले शौहर के साथ रहना चाहती है या नहीं। तो हजरत बरीरा जो थी जब उनको आजाद कर दिया गया तो अपने जो शौहर थे पिछले मुगीस, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं ये निकाह फिस्क करना चाहती हूँ, तो यानी कैंसिल करना चाहती हूँ, ये राइट होता है, इस्लाम देता है। अच्छा, अब वो मुगीस जो थे वो इतनी मोहब्बत करते थे हजरत बरीरा से, इतनी मोहब्बत करते थे कि वो बाजारों में जा रहे हैं और बरीरा 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 पुकार रहे हैं, इतने गमजदा हैं कि ये मुझे वापस ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनको फरमाते हैं कि आप ही मेरी कोई सिफारिश करें, आप ही कोई समझाएं उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बरीरा को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि तुम उसको वापस ले लो, यानी इतनी तुमसे मोहब्बत करता है, इतना तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ मैं। अगर आप इस्लाम में कोई लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो हजरत बरीरा मुगीस की स्टोरी आप देख सकते हैं, ये कि कैसे वो थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, देखिए सुभान अल्लाह, मतलब इससे हटके एक बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमन इमोशंस जो थे ना उनको इतना ज्यादा यानी कंसिडर करते थे। ये नहीं फरमाया ये क्या तुमने शुरू कर रखा है औरत के पीछे, तुम्हें ऐसे दीवाने हुए बड़े, ये ऐसे हमारा कोई आज का हो तो पहले एक लेक्चर झाड़े और कहे कि क्या ये बेकार बातें, और छोड़ो इन बातों को, और ये क्या दीवानगी, और ये क्या नहीं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا, تم واپس لے لو موویز کو, دیکھو کیسے تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا جا رہا. تو وہ آگے سے فرماتی ہیں کہ یہ جو آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں, یہ آپ اللہ کا حکم ہے یا آپ خود اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہے ہیں, کیا آپ اپنی طرف سے یہ یعنی کہہ رہے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں واقعی ان کے ساتھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں وہ تو میں ویسے ہی اپنے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں, اللہ کا حکم نہیں ہے. تو فرماتی ہیں کہ پھر نہیں, پھر میں نہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھتے ہیں وہ جو کھجوروں کی جو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, ایک طریقے کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے کھجوروں کو جب یعنی نیکسٹ ایئر کے لیے اس کی کراپ کو کرتے تھے, تو ایک طریقہ کرتے تھے انصار لوگ جس کے اندر وہ ایسا طریقہ تھا کہ جس سے کھجور بہت آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کو فرما دیا کہ اگر نہ یہ کرو تو کیا حرج ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے نہیں وہ طریقہ کیا تو نیکسٹ ایئر جو کھجور تھی وہ کم آئی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا تو ہم نے اس طرح سے کیا اور پھر کھجور تو بہت کم آئی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تمہارے دنیاوی امور ہیں اور تم ان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, تو تم جیسے کرتے تھے ویسے کرتے رہو, یعنی میں تمہیں کوئی یہ چیزیں نہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہیں دین سکھانے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی بات کہی یا کچھ ہے, اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ جو ہے یہ ایک یعنی ایک بطور رائے کی ہے, یا یہ جیسے فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا کھانے میں, اب لیکن لازم نہیں ہے کہ ساری امت کدو کھانے شروع کر دے, اور اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس نے کوئی غلط کام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ان سے پیار میں کوئی کھائے گا تو چلو ایک اچھی بات ہے, ایک اس کو یعنی اس کا اجر ملے گا, لیکن اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی ایک ذاتی پسند کی بات تھی. صحابہ کرام نے تو ان چیزوں کو بھی فالو کیا, ان چیزوں کو بھی بہت, کیونکہ محبت بہت شدید تھی نا. تو لیکن یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے, ان کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اگر ہم نے نہیں کیا تو کوئی گناہ ہے. ہاں مگر بطور دین جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ وہی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اپنی بیویوں کی وجہ سے, اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو جو حرام حلال کے مسئلے وہ دین کے مسئلے, اس کے اوپر فوراً اللہ کی طرف سے ایک وہ آ گئی. تو جو بطور دین آپ نے امت تک پہنچایا وہ وہی ہے, یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس کی گواہی دے رہے ہیں. لیکن اب یہ جیسے شہد والی بات ہوئی, تو پھر اگر یہ دین کی بات تھی تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرمائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض دین کے معاملات میں اگر کوئی پہلے سے حکم نہیں ہوتا تھا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے تھے, جیسے وہ بدر کے قیدیوں کی بھی بات ہے. اب آپ لوگوں کو چونکہ سیرت پتہ ہے اس لیے میں صرف ان کو مینشن کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا. بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور تھا اور حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا تھا. تو دین کے معاملات میں پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا؟ اور تو بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کوئی وحی آئی ہوتی تھی, اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر دیتے تھے. بعض دفعہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے, جیسے کوئی ایک آدمی آیا, اس نے ایک بات پوچھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی, وہ جانے لگا, پھر آپ نے بلایا واپس اور پھر فرمایا کہ لیکن یہ بات اس طرح سے اس طرح ہے. ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا, وہ بھی دیکھیں ایک وحی کی شکل بن گئی نا, وہ بھی پریزرو ہے آج تک. اسی طرح بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرما دی, اس کے بعد اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی, کوئی اس کے اوپر یعنی اعتراض نہیں آیا, تو وہ کنفرم ہو گئی وہ دین کا حصہ ہے. اگر اللہ تعالی کی طرف سے اس میں کوئی تصحیح کر دی گئی تو پھر وہ اس طرح سے پھر پریزرو ہو گئی. اس لیے جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی حلال حرام کے مسئلے ہیں, جتنی بھی دین کی باتیں ہیں, وہ کنفرم ہو گئی ہیں, اب دین مکمل ہو چکا ہے, اب نہیں اس کے اندر کوئی چیز ہے جو تصحیح کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں. تو خلاصہ پوری بات کا کیا ہے کہ جو بطور دنیا فرمائیں وہ لازم نہیں ہے, وہی نہیں ہے,
جیسے میں نے آپ کو زتبریرہ کا قصہ بتایا یا جیسے آپ کو وہ کھجوروں کی قلمکاری کے بارے میں بتایا، لیکن جو باقی باتیں ہیں جو دین سے متعلق ہیں وہ تمام کی تمام وحی کی صورتیں تھیں ان کے اندر. اگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما کے اس کو چینج بھی کیا تو وہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آ گئی بات کہ نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو وحی جلی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو کہ دین کے باتوں پر مبنی ہیں وہ بھی وحی بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے چیزیں کرنے لگتے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ریلکٹنٹ تھے حضرت زینب سے نکاح کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ نکاح فرما دیا. تو ایسی باتیں ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے تو سورہ قلم کے اینڈ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں 29ویں پارے میں. علامہ شدید القوا، سکھایا اس کو کس نے، کون آتا تھا ان کے پاس سکھانے کے لیے. اب اس بات کا جو رد ہے جو میں بتا رہی نا، آج اتنے فتنے ہیں کھڑے ہو کے لوگ پوچھنے لگتے ہیں آپ کو کیا پتا ان کے پاس کوئی فرشتہ ہی آتا تھا کہ بتانے کے لیے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کو یہ کنفرم ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اس کی خود گواہی دی کہ ان کو کس نے سکھایا ہے، وہ جو شدید القوا ہے، جو بہت زبردست قوت والے ہیں. یہ ہے واقعہ آگے جو آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے جو ملاقات ہے اس کا واقعہ ہے، اور اس کو آپ سورہ تکویر میں بھی اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں اگر آپ نے آپ ریسرچ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک جو بھی ٹاپک ہوتا ہے، اس جو خاص طور پہ جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے اس میں ایک بات ایک جگہ اگر ہے تو دوسری جگہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اور مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی واقعہ سورہ تکویر میں بھی اینڈ میں ہے. تو سورہ تکویر اگر آپ نکال لیں اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں آئیں گے. اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 29th پارے میں نے غلطی سے سورت القلم کہہ دیا تھا. سورہ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين. یہ بڑا مشکل ہے اس کا ترجمہ کرنا، کیونکہ ذرا سی بھی ہم کہیں بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے. یہ رب ہی ہے جو اپنے رسول سے ایسا کلام کر سکتا ہے. ہماری امتی ہونے کی ہمارے لحاظ سے ہماری ذرا سی بھی ترجمہ کرنے میں ادھر ادھر بات ہو جانا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمائی ہے. سورۃ الحاقہ میں آپ آیت نمبر 44 سے لے لیں اور 46 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم سورۃ تکویر دیکھتے ہیں. سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر آپ دیکھیں 19، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ جو کلام ہے یہ جو بات ہے یہ رسول کریم کی ہے. اور یہاں پہ رسول کریم سے مراد جبرائیل امین ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک رسول جو ہے وہ بشری ہے اور ایک رسول فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی طرف سے آیا ہے، وہ لے کر آئے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ بڑے قوت والے ہیں. یہاں پہ بھی کیا آیا، علامہ شدید القوا، اتنے زیادہ قوت والے تھے. ان کی قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب قوم لوط کی جو بستی تھی اس کو عذاب دینا تھا تو جبرائیل امین نے پوری کی پوری بستی، اور وہ ایک اصل میں بستی نہیں تھی، بہت ساری بستیاں ٹوگیدر تھیں، وہ ان بستیوں کو اٹھایا آسمان تک لے کر گئے. اتنی اوپر آسمان پہ لے کر گئے، صرف ایک پر کے اوپر اٹھا لیا تھا کہ آسمان والے جو فرشتے تھے وہ ان کے مرغوں کی بانگیں سن رہے تھے، ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جس گناہ کو آج کوئی اس گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ نیچرل بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پھر کتنا بڑا عبرت کا نشان بنا دیا کہ ایک پر پہ ان بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے دے کے پٹکایا زمین کے اوپر. آپ اس شدت کا اندازہ لگا سکتے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قوم سمود جو بڑی طاقتور قوم تھی, بڑے جسے تھے ان کے, وہ کیسے ہلاک ہوئے تھے, ان کی ایک چیخ سے ہلاک ہوئے تھے, سبحان اللہ. اور ان کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آسمان سے انبیاء علیہ السلام پہ یہ نازل ہوتے تھے اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے واپس آسمان پہ پہنچ جاتے تھے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف وحی دے کر بھیجا تھا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی ان کی عظمت آپ اس سے دیکھ لیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین, صاحب عرش کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے, بہت اعلیٰ مقام ہے. مطاعن ہیں یہ, یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے, فرشتے ان کی بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. ثم امین, ایٹ دا سیم ٹائم یہ امانت دار بھی ہیں. دیکھیں جو نبی دنیا میں ہوتا ہے, بشر کی صورت میں ہوتا ہے, وہ بھی امین, اور جو وحی لانے والا وہ بھی امین. اس سے پتہ چلتا ہے یہ وحی کتنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ انسانیت تک پہنچائی ہے. میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایز اٹ از پہنچے ہیں, کیونکہ جو لانے والا وہ بھی امانت دار, ایک حرف کی بھی کمی یا ادھر سے ادھر نہیں کرنا ان کی طرف سے ہو سکتا, کیونکہ وہ امین ہے. اور جو رسول بشر ہے وہ بھی امین ہے, کہ کافر بھی کہتے تھے ان کو کہ یہ صادق اور امین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی امین اور وہ بھی امین. پھر کوئی شک ہو سکتا ہے اس وحی کے اندر جو ہمارے پاس پہنچی ہے؟ تو جب اس کو پڑھیں تو شرح صدر کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں, ایک بات اللہ کی طرف سے ہے. پھر مجھے بتائیں کہ میں اور آپ کیسے کسی بھی آیت پہ, کسی بھی لفظ کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتے ہوں؟ اس کا تو یعنی ہم کیا چیزیں ہیں کہ ہم کسی اللہ کے حکم کے آگے کچھ بول دیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ اس طرح سے نہیں, یہ اس طرح سے ہوتا تو بہتر تھا, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر وما صاحبکم بمجنون, اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے. وہی بات جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ما دلہ صاحبکم وما گواہ, یہاں پہ پہلے آ گئی, وہاں پہ بعد میں آئی. اور پھر آگے جو بات ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پھر واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ علمہ شدید القوا, ان کو سکھایا اس نے جو بہت قوت والے ہیں. ذو مراتن, مرا والے, مرا کہتے ہیں وہ طاقت جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتی. اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ ذہنی صلاحیت, اور یہ بھی اس کا معنی کیا ہوا ہے خوش شکل. جو انبیاء ہوتے ہیں نا زمین پر, جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی بڑے وجیہ ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے یہ فرشتے ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی بڑا خوش شکل بنایا. اور جبرائیل امین کے بارے میں تو, ان کی خوبصورتی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے 600 پار تھے, ان کے 600 پار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا بھی تھا, آگے بات بھی آئے گی, تو 600 پار ہیں, اور ان کے پروں سے جواہر موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا. یعنی اتنے حسین ہیں, اتنے خوبصورت ہیں. اللہ کے تمام فرشتے ہی خوبصورت, لیکن جو فرشتوں کے سردار ہیں سوچیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ انتہائی جو یعنی بدصورت بھی, بدشکل بھی, اور غصے والے بھی, اور سخت ترین شکلوں والے وہ ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرے رشتے ہیں وہ سارے بہت خوبصورت ہیں. اور ان کی یہاں پہ خوبصورتی کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ذو مرا میں یعنی ذہنی صلاحیت بھی, خوبصورتی بھی, اور کیسے خوبصورت ہوں گے واللہ عالم, یہ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہی جان سکتے ہیں. اتنی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس طرح کے ان کے پار ہیں اور وہ ایسے تھے. فستوا, پھر پورا سیدھا کھڑا ہو گیا. اب یہ ملاقات کا ذکر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کے ساتھ ہوئی تھی, اور یہ پہلی رویت جو آپ کی ہوئی تھی, یعنی پہلی بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اس کا ذکر ہے. اور وہ کیسے دیکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک بند ہو گیا تھا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا دکھ تھا کہ یعنی اتنا زیادہ آپ کی طبیعت کے اوپر یہ کہ کیا ہو گیا کہ وہ جو ایک وحی آئی تھی اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہوا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے واپس آ رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, پھر چل دیئے, پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے. اتنے میں آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا تھا اس فرشتے سے جس فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا میں دیکھا. تب ہیرا میں تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں نہیں آئے ہوں گے, ورنہ تو جبرائیل امین اس صورت میں نہیں آئے ہوں گے. دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کا جب ہم نام دیتے ہیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں نا جبرائیل امین, سبحان اللہ, اتنے امانت دار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا وہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گیا تھا, 600 پر تھے اور اتنی بڑی جسامت تھی کہ آسمان کے سارے کنارے ڈھک گئے تھے, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے تھے ان کو دیکھ کر, بے ہوش ہو گئے تھے دیکھ کر. یہ بھی کوئی آسان نہیں ہوتا فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھنا. تو وہ کھڑا ہو گیا. اب یہ پہلی جو ملاقات ہے اس کی پوری بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کھڑا ہو گیا سیدھا, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَالَى, تو وہ افق پہ تھا, بالائی اعلیٰ افق کے اوپر تھا, آسمان کے کنارے ہیں ان سے ڈھکے ہوئے تھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں, سوچے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا, پھر قریب آیا پھر اتر آیا, پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ گئے, اتر آئے. اور پتہ دلہ میں کیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈول کا لٹکانا, تو ڈول جب لٹکتا ہے تو وہ اوپر سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے نیچے بھی جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح وہ آسمان پر تھے لیکن لٹکے کیسے کہ آسمان پر بھی ہیں لیکن قریب بھی آ گئے لٹک کے, لیکن آسمان سے ان کا کنیکشن ختم نہیں ہوا. ظاہر ہے فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں, آپ سوچیں جیسے یہ سورج ہے, سورج کی کرنیں زمین پر بھی آ رہی ہوتی ہیں, سورج پہ بھی ہیں, سورج سے بھی ان کا کنیکشن ہے اور زمین پہ بھی پہنچ رہی ہیں. ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نورانی مخلوق کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے. تو وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے, اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رویت کس لیے کرائی کہ کبھی کوئی رہتی دنیا تک نہ یہ کہہ سکے کہ نبی کے پاس پتہ نہیں کون آتا تھا. آپ کو کیا پتہ فرشتہ بھی آتا تھا کہ کون آتا, ہاؤ ڈو یو نو, کسی اور نہیں سکھا دیا ہو کیا پتہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کئی طرح کے خیالات آ سکتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگ آئیں گے جو ان شیطانی خیالات سے اثر لے لیں گے, تو یہ آیات اتار دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا. اس کے بعد تو ظاہر ہر وقت تو نہیں دیکھا لائف میں, صرف آپ کو پوچھے کوئی کہ کتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اصلی صورت میں, 2 times اونلی, یہ فرسٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ جو جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں نہیں آتے تھے, کبھی انسانی شکل میں آ جاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی آسان تھی یہ وحی کی صورت. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے, پھر آپ کو پسینہ بھی آ جاتا تھا, سردیوں کے دنوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا, وہ بھی جبرائیل علیہ امین وحی لے کر آتے تھے, آپ کے دل پہ القاء کرتے تھے اس وحی کا, ٹھیک ہے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی کوئی چیزیں دکھائی گئیں. آپ نے سورہ شورا میں پڑھا تھا, کچھ یاد کریں کیا پڑھا تھا کہ وحی کس کس طرح سے آئی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا کسی بشر سے مگر صرف 3 ہی صورتوں میں کلام کرتا ہے, صرف اونلی 3 ways ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام فرماتا ہے, ان 3 ways کے علاوہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بشر سے کلام نہیں فرماتا. نمبر 1 فرشتے کے ذریعے, جیسے کہ یہ قرآن جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. نمبر 2 کس آڑ میں, کسی جیسے فار ایگزامپل
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا تو ایک پردے کی اوٹ میں فرمایا تھا، کبھی آمنے سامنے کھڑے کر کے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، مگر آڑ میں، سامنے آمنے نہیں. نمبر 3، القاء کیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی نبیوں کے بعد، یا تو خواب کے ذریعے یا ویسے ہی خیال کے ذریعے، مگر جب دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی کوئی نیکی کی بات القاء ہو جاتی ہے لیکن وہ وحی کی صورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت نہیں ہے نا، جو نبیوں کے اوپر آتی ہیں یہ ایسے القاء کیے جاتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں قرآن کون سی وحی کی صورت ہے، نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے یا نمبر 3؟ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تینوں جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں، تینوں صورتوں میں وحی آئی ہے. یہ سبق جو ہے نا تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ مانگتا ہے، بعد میں اگر بات نہ سمجھ آئی تو پھر آپ کنفیوز رہیں گے کہ میں کیا کہہ رہی تھی. یہ جو تین میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، تینوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا قرآن کبھی خواب میں آیا؟ کیا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آڑ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے کبھی دیا اس طرح سے آیا؟ نہیں، قرآن کریم صرف پہلی صورت میں ہے. میں نے آپ کو پہلی صورت کون سی بتائی؟ جو فرشتہ لے کر آتا ہے. باقی جو دو صورتیں ہیں وہ پھر کون سی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسی طرح کلام فرمایا، انہی تین صورتوں سے کلام فرمایا، تو دو باقی صورتیں بھی تو ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا ہے. وہ صورتیں حدیث کی ہیں پھر، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب آتے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا، وہ وحی کی صورتیں. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، وہ وحی کی صورت تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا معراج پہ، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ باتیں ہوئیں، وہ حدیث کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى، وہ افق پہ تھا اعلیٰ، ثم دنا فتدلا، پھر قریب آیا پھر اتر آیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو تھا وہ برابر دو کمان کے یا اس سے بھی قریب، یعنی اتنے قریب اتر آئے تھے جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ محاورے کے طور پہ عربوں میں بولا جاتا تھا، قاب قوسین، کانا قاب قوسین، یعنی جب کسی کو بہت قریب بتانا ہوتا تھا تو پھر کہتے تھے کانا قاب قوسین، یعنی دو کمانوں کے برابر. کمان دیکھی آپ نے کبھی، تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے تو اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے سٹارٹ سے اینڈ تک کا، وہ ڈسٹینس سمجھ لیں، اس کے برابر، دو کمانوں کے برابر، او ادنا، یا اس سے بھی قریب، یعنی بالکل قریب اتر آئے تھے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی عبدی ہی اس کے بندے کی طرف، یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف نہیں یہ ضمیر جا رہی، ہی کی جو ضمیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے وحی، جو اللہ تعالی نے وحی کی تھی ویسے ہی ایز اٹ از وہ وحی جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، ٹھیک ہے، وہ پہنچائی. اسی سے پتا چلتا ہے جو پہلے بات آئی، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی کا کلام وحی ہوتا ہے، تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ واقعی جو یہ پیچھے سے کنیکشن بن گیا نا، کہ واقعی جو نبی کے اوپر وحی آئی وہ فرشتے کے تھرو آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے تھرو کلام کیا، اور وہ فرشتہ بڑا امانت دار فرشتہ تھا. ٹھیک ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا. دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہوتا ہے نا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں میں نے صحیح بھی دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی، پتہ نہیں، ہو سکتا میرا وہم ہی ہو، مجھے لگتا نہیں ہے ایسے کہ، پتہ نہیں مجھے لگا ایسے تھا لیکن پتہ نہیں ایسا تھا بھی کہ نہیں، ایسا نہیں تھا. جو دل نے دیکھا بالکل صحیح دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو دکھانا تھا وہ ویسے ہی دکھایا، کوئی ہلوسینیشن نہیں تھی، کوئی وہم نہیں تھے، کوئی دل کی ایسے ہی بات نہیں تھی کہ ایک شائبہ سا ہوا مجھے، نہیں، دل نے جھوٹ بات نہیں کی، خود ہی گھڑ نہیں لی یہ بات، بلکہ واقعی انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے دیکھا تھا. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ اس بات کو
علامہ شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لے لیتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جو بڑا قوت والا ہے، جو بڑا ایسے ہے، اس نے سکھایا اور پھر وہ قریب آیا اور پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیات جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے یہاں پہ کوئی اگر آپ کو مس گائیڈ کرے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں بعض لوگوں نے، کیونکہ جب جیسے لوگوں کو جوش دلانا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو بڑا جذباتی کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا قریب آ گیا اور ایسے ہو گیا اور پھر اللہ اتر آیا اور پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور ایسے ہو گیا، اور لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا تھا، تو آپ کا مقام بڑھانے کی خاطر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. زیادہ تر صوفیاء کرام کی طرف اس چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مراد جب جبرائیل علیہ السلام کو ہی لیا تو ہم وہی لیں گے، کیونکہ آگے بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا ایک اور دفعہ اندہ سدرۃ المنتہا، تو وہ پھر ساری کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بات لے لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، یہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتے. وہ یدرک الابصار، سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یاد رکھیے یہ دنیا کی نظریں اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے. اور اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر ہی نہیں سکتی، اس میں اتنی پاور ہی نہیں ہے. کہ یہ چیز کو، یہ اللہ تعالی وہاں پہ جو جنتی ہوں گے ان کو یہ دیدار کروائیں گے. کہ بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت جریر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور تمہیں اس کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو تو اس طرح کرو، یعنی فجر کی نماز کی حفاظت اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا للذین احسن الحسنہ وزیادہ، سورہ یونس میں فرمایا جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے. یعنی جنت کی نعمتوں کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو تب ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے. وہ کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے اور ہم کو جہنم سے نجات نہیں دے دی اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا. آپ نے فرمایا جنتیوں کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف دیکھیں. یہ مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے، اہل جنت کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں، اپنی باندیوں کی طرف 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا. یعنی 1000 سال کے ڈسٹینس تک اس کو نظر آ رہے ہوں گے، اپنے گھر، اپنی جنت، اپنی نعمتیں، اپنے نوکر چاکر، اپنی یہ سب چیزیں 1000. ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ جب ویزیبلٹی کم ہوتی ہے تو پھر بھی بتاتے ہیں وہ کہ بھئی اتنا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنا؟ 1 میل تک دیکھ سکتے ہوں گے یا کیا؟ نہیں، 1 میل تو بھی یا اس سے زیادہ دیکھ سکتے ہوں گے، لیکن وہ 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح شام اس کے چہرے کا دیدار کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف عنایت فرمائے گا اور یہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے بڑی نعمتوں کی کہ اللہ کا دیدار کوئی کر لے۔ تو اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوا، کسی کے اندر یہ پاور ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی بارے میں کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو فرمایا، حضرت مسروق نے پوچھا تھا، تو فرمایا تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، جو تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا حضور نے اللہ کے کسی فرمان کو چھپا لیا ہے، یا آپ ان پانچ باتوں میں سے کوئی بات جانتے تھے، جو پانچ باتیں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی اور کتنی برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، یہ باتیں کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، یا کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کسی فرمان کو چھپا لیا، تو اس نے بہت بڑی جھوٹی بات کہی ہے اور اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، بلکہ جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس بات پر کہ جو وہ دیکھتا ہے، یعنی تم اس بات پہ ان سے جھگڑا کر رہے ہو کہ نہیں آپ نے، آپ کے پاس کوئی نہیں وحی آتی ہے، آپ تو خود ہی بنا کے لے آئے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام ہے اور ایسے ہے۔ کیا تم اس بات کو جھٹلا رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا تھا، خود اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھا اور وہی فرشتہ ان کے پاس لے کر آتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اس وقت تو اصلی صورت میں دیکھا تھا، اس کے بعد کیا پتا وہی فرشتہ آ رہا تھا کہ نہیں، جو لے کر آتا وہ تب تو نہیں اصلی صورت میں ہوتا تھا نا، جب وہ باقی ٹائم وہی لے کر آ رہے ہوتے تھے تو تب تو نہیں اصلی صورت میں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو خود پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں جیسے انسانی صورت میں جب آتے تھے، کون سے صحابی کی صورت میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ دہیہ قلبی، پہلے بھی بتایا ہوا، تو دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، تب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان جاتے تھے، جان دیتے تھے نا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنفیوز تو نہیں ہوتے تھے کہ یہ تو میرا صحابی ہے، وہ بعد میں جب وہ چلے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو اسی طرح جب آپ کے دل پہ القاء ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے تھے کہ یہ جبرائیل امین بول رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سٹائل ہے، ایک بات کرنے کا انداز ہے، ایک چیز ہے، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو۔ اور پیغمبر ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے تمام شیاطین سے، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو اترنا ایک مرتبہ پھر، ایک اور دفعہ بھی دیکھا تھا جبرائیل امین کو۔ کیا یہ باتیں اتنی ضروری ہیں پھر جاننی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، یہ کنفرمیشن کرنی، یہ اس کا نالج ہونا، کیا یہ ضروری ہے ہمارے لیے؟ جی ہاں ضروری ہے، تاکہ ہم یقین کے ساتھ اس کلام کو پڑھیں، ہمیں پتا ہو کس طرح یہ کلام اترا ہے، ہمیں پتا ہو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، کہیں وہ کنفیوز تو نہیں ہوئے۔ یہاں سے پتا چل رہا تھا کہ ایسے نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کبھی دیکھا بھی تھا کون لے کر آتا ان کے پاس، یا ایسے ہی صرف ہوائی باتیں تھیں؟ نہیں، ہمیں پتا چلتا ہے یہاں سے کہ انہوں نے خود دیکھا تھا، ان آنکھوں سے دیکھا تھا، اور دل نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ واقعی جو دیکھا تھا وہ واقعی حق تھا جو دیکھا تھا انہوں نے۔ اور ایک سیکنڈ ٹائم بھی دیکھا، جب یہ کون سی ٹائم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب جبرائیل علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھرو آؤٹ ہی تھے، کیا نہیں تھے؟ جب اسراء ہوا
تب بھی تھے, جب معراج ہوئی تب بھی تھے. دو پارٹس ہیں نا اس سفر کے, اسراء جو زمینی سفر تھا وہ اسراء ہے, اور جو اوپر کا سفر تھا وہ معراج ہے. ٹھیک ہے, تو تھرو آؤٹ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن اصلی شکل میں نہیں تھے. اس کا مطلب وہ بھی تو کوئی شکل ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے ان کو. اصلی شکل میں وہ کب آئے؟ جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. سبحان اللہ, یہ تو اب عالم بالا کی باتیں ہیں, یہ وہ غیب والی باتیں ہیں جو اوپر کے کیا نظارے, کیا حالات, کیا منظر, کیا سدرا ہے, کیا جبرائیل امین ہے. یہ باتیں تو ہم آج دنیا میں کر تو سکتے ہیں اور کر کے خوش تو ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ ہماری عقل, ہماری سمجھ کا اتنا وہ کیلیبر ہی نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو کمپریہینڈ کر سکیں. نہ بتائی گئیں, کیونکہ بتائی کیسے جائیں, نہ کوئی دنیا کی مثالیں ہیں وہاں سے کہ جس کے ساتھ کوئی موازنہ کیا جائے, جو کچھ ہمیں سمجھ آ جائے. مگر ہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے, سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دنیا کا بیری کا درخت دیکھیں, اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کریں. ہو سکتا ہے ایسی کوئی مشابہ ہو تو ہوتی ہو جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ بیری کا درخت خاص اسی کا کیوں کہا گیا, ایپل ٹری کیوں نہیں کہہ دیا گیا, کوئی اور ٹری کیوں نہیں کہہ دیا گیا. تو سب اللہ عالم, آپ کو پتا ہے دنیا میں بھی جو بیری کے پتے ہوتے ہیں بڑے فائدہ مند ہیں. جیسے کسی کو آسیب ہے, جنات کا اس طرح کے کوئی سائے وغیرہ کا کوئی اندیشہ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے, تو بیری کے پتے ڈال کے پانی بوائل کر کے اس سے نہایا جائے. تو آپ کو پتا ہے ڈیڈ باڈی کو بھی نہلانے کے لیے بیری کے پتے یوز کیے جاتے ہیں, بڑے اینٹی سیپٹک بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ تاثیر ہے. اینی ہاؤ, تو سدرا وہ ہے بیری کا درخت, اور منتہا جہاں پہ انتہا ہو جاتی ہے. انتہا کس چیز کی؟ کہ اب اس کے بعد کوئی بھی مادی وجود جو ہے وہ اس سے آگے اس کی ریچ نہیں ہو سکتی. یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا, یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے ملے تھے. کون سے تھے تین تحفے؟ کون سے تھے تین تحفے؟ سب کو نماز کا تو پتا ہی ہے الحمدللہ, اور کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جن کو ہمیں رات کو پڑھنے کا حکم ہے کہ رات کو پڑھیں گے, وہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی جو آخری ہیں, تو وہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی. اور کافی کس چیز میں ہو جائیں گی؟ علماء کہتے ہیں اس کی ڈسکرپشن نہیں دی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پتنی یعنی ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی, کچھ اور پڑھنے سے کافی ہو جائیں گی, تمام طرح کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی, امن کے لیے کافی ہو جائیں گی, سلامتی کے لیے کافی ہو جائیں گی. مطلب کہتے ہیں ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہوں. سبحان اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں یہ دو آیتیں. کتنی سیکرٹ بات ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں کوئی خزانے کا پتہ چل جائے, کوئی خزانے کے کسی جیول کا پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. یہ دو آیتیں جو آخری دو آیتیں ہیں اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ہیں. سبحان اللہ, کتنا شوق ہونا چاہیے ہمیں ان کو پڑھنے کا نا, اور جب پڑھیں تو کتنے بڑی خوشی کے ساتھ پڑھیں گے, یہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ وہاں کے خزانوں میں سے ہے, میری ریچ وہاں تک نہیں ہے, مگر جو میرے منہ سے ادا ہو رہا ہے یہ وہیں کا ہے. اور نمبر تھری چیز کیا تھی ملی؟ جو کہ جو شرک سے پاک ہو کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کب ہوگا وہ اللہ کو بہتر پتا ہے, مگر شرک نہیں جس نے کیا ہوگا. یہ تین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خبریاں تھیں آپ کی امت کے لیے. تو یہاں تک پھر آپ جب پہنچے ہیں تو یہیں پہ آپ کو یہ تحفے ملے ہیں, یہیں پہ آپ نے جبرائیل امین کو ان کی فرشتے والی جو شکل ہے اس میں دیکھا ہے. اور جیسے میں سدرا کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی, تو کچھ اور باتیں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا سدرا کی, وہ چھٹے آسمان میں ہیں, اور اس کا تنا جو ہے وہ ساتویں آسمان میں ہے. اور سدرا جو ہے وہ ساتویں آسمان اور اس سے اوپر والوں کے درمیان برزخ ہے. نیچے سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں, کیا مطلب ہے برزخ ہے کہ وہ آڑ ہے نا, یعنی ساتویں آسمان سے اوپر جو بھی ہے, اور یہاں سے یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک باؤنڈری لائن ہے. جو بارڈر ہوتا ہے نا, بارڈر کسی ملک کا بارڈر ہوتا ہے, تو سمجھ لیں کہ بارڈر ہے. نیچے سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں, جیسے دنیا سے اعمال ہیں, کوئی دعائیں ہیں, کوئی چیز ہے, نیچے سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں نا, وہ سدرا سے اوپر نہیں جا سکتی, یہ بارڈر. اوپر سے جو چیزیں نیچے آتی ہیں وہ یہاں تک آتی ہیں, ٹھیک ہے, یہیں سے پھر فرشتے لیتے ہیں ان احکامات کو, اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں یہاں سے فرشتے ان کو لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, جب مجھے اوپر کی طرف لے جایا گیا تو وہاں ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تھا جس پر مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر بیر تھے. بیری کا درخت ہے نا, تو جو اس کے فروٹس تھے وہ مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے جو تھے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کے تنے سے دو ظاہری دریا نکل رہے تھے اور دو باطنی. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسے دریا, انہوں نے کہا دو باطنی دریا تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری دریا فرات اور دجلہ ہیں جو دنیا میں. ٹھیک ہے, اب اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے واللہ عالم, مگر یہ تھا کہ یہاں سے وہ دریا نکل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا تو ابو اسماء بنت ابی بکر تھی وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سدرا کی ایک شاخ کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے گا یا ایک 100 سوار اس کے سائے میں ہوں گے, یعنی اتنا بڑا سایہ ایک ایک شاخ کا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو وہ کیسی جگہ ہے, وہ کیسی حد ہے, یعنی اس کو کوئی بیان کرنے والا اس طرح سے بیان کر نہیں سکتا کہ ہم بیان کر سکیں, ہم جان سکیں. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے بکثرت تھے, بکثرت, اور قسم قسم کے رنگ تھے جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہے ہماری یہ ہیومن آئیز تو اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرٹن کلرز ہی دیکھ سکتی ہے, ان سے بیونڈ ہماری آنکھوں کو کوئی کلر پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہماری کیپیسٹی ہے نا جو بہت لمیٹڈ ہے. اب کیا رنگ دیکھے, کیا دیکھا, ہمیں نہیں پتا. یہ تو یہاں تک جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ اوپر سے وہ یہیں تک پہنچتی ہیں, بھی یہاں سے آگے پہنچائی جاتی ہیں. اور اس درخت کو آپ نے دیکھا کہ سونے کی ٹڈیوں سے لدا ہوا ہے, لدا ہوا ہے سونے کی ٹڈیوں سے. اب یہ بھی کیسے ہوگا, ہم کیسے ٹڈیوں کو سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جس طرح کوے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں نا, کوے ہی کوے آ جاتے ہیں اس کے اوپر, اسی طرح اس وقت سدرۃ المنتہا پر فرشتے چھا رہے تھے جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا جو مانگنا ہے مانگو. اور اس درخت کی شاخیں جو تھیں وہ یاقوت کی تھیں اور زبرجد کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور جیسا ڈسکرائب فرمایا ہے کہ ہر ایک پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. یعنی یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے نا. تو فرمایا اندہا جنت المأوا, اس کے قریب ہی جنت المأوا ہے. جنت المأوا کیا جنت ہے, کون سی جنت ہے, اس کے متعلق آتا ہے کہ یا تو وہ یہ وہ جنت ہے جس میں جنتی جائیں گے جب قیامت آئے گی, متقین جائیں گے, یا یہ وہ جنت ہے, ابن عباس نے فرمایا یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں ٹھہرتی ہیں جا کے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام ٹھہرائے گئے تھے, جیسے آپ کو پتہ نا زمین پہ آنے سے پہلے وہ ایک جنت میں تھے, تو وہ جنت بھی اوپر ہی تھی نا آسمانوں میں کہیں, وہاں سے ہی پھر ان کو زمین پہ بھیجا گیا تھا. تو ایک یہ بھی قول ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں تمام مومنوں کی روحیں ٹہرائی جاتی ہیں, اس لیے اس کو جنت المأوا کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے اور یہ عرش کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ لے کر جائے ایسی جنت میں. اندہا جنت المأوا, یعنی اس کے قریب ہی, سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأوا ہے. سبحان اللہ, جیسے ہم دنیا میں بات کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ وہ ایسی ہے, اس کے پاس ایسا ہے, اس کے پاس ایک باغ ہے, اس کے پاس ایک پل ہے, اس کے پاس ایسی ہری بھری کھیتیاں ہیں, ایسے نظارے ہیں, پہاڑ ہیں, ندیاں ہیں, تو سدرۃ المنتہا کی بھی یہاں ڈسکرپشن بتائے گی. جیسے ہم دنیا میں ڈسکرپشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی آسمانوں کی, وہ غیب کی باتیں جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا دی. باقی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کرا دی ایسی جگہ کی.